طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زیاد درود و سلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1441 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 12 روزہ ہے. عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ جاری ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوالات ہیں. مرد جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ماتھے پر نشان لگ جاتا ہے, کیا یہ نشان ان خواتین کے بھی آتا ہے جو نماز پڑھتی ہیں؟
آتا تو ہوگا, کہ سجدہ تو ان کو بھی زمین پر پیشانی جمانی ہے نا, پیشانی زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے اور ناک کی ہڈی لگنی چاہیے سجدے میں. تو عورتوں کے لیے کوئی الگ سے سجدے میں منہ رکھنے کا طریقہ تو میں نے نہیں پڑھا, تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز ہے. پاؤں البتہ یوں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں دائیں طرف عورتوں کے لیے.
آپ کو
یہ لکھا ہوا ہے کوئی نشان تو سب کا نہیں پڑتا, سب کا نہیں پڑتا, یہ کسی کسی کا پڑتا ہے. اب اس کی مختلف صورتیں ہونا سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کی کھال نازک ہوتی ہوگی اس کی وجہ سے اس کو نشان پڑ جاتا ہوگا, کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا ہوگا بچپن سے نمازیں پڑھتا ہوگا یا روزانہ زیادہ رکعتیں پڑھتا ہوگا تو بار بار اس کی زمین پر پیشانی لگتے 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 ہو سکتا ہے کہ نشان پڑ جاتا ہو.
ساخت بھی
نہیں پڑتا یہ کسی کا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب پیشانی صحیح نہیں لگا, اس کی کھال اس طرح کی ہوگی کہ وہ نہیں نشان پکڑ
نشان نہیں لیتی ہوگی. بعض اوقات ساخت کا بھی مسئلہ ہوتا ہوگا, بعضوں کا یہ بیچ کا حصہ تھوڑا زیادہ ابھرا ہوتا ہوگا, بعضوں کم ابھرا ہوتا ہوگا,
کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
یہ نشان پڑنا جو ہے نا یہ ہے مطلب یہ رسک ہے اس میں, کہ جس کا نشان ہوا اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ بےچارا وہ اپنے آپ کو سنبھالتا رہے, کیونکہ اس کو خود اس کو بھی وسوسے آئیں گے یار لوگ مجھے نیک سمجھتے ہوں گے, یہ بھی خرابی. تو اس کا نہ پڑے نا وہ ان مانو گر عافیت میں مجھے تو لگتا ہے کہ نشان پڑھنا کوئی ضروری تو ہے نہیں.
اللہ اللہ
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر اس طرح کا نشان جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پیشانی پر کالا کالا دھبا پڑھا نہیں ایک بھی, اللہ بہتر جانے. وہ اب وہ
نہیں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان
نہیں تھا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور وہ من اثر سجود ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا اثر, تو اس سے مراد یہ بھی لیا ہے نشان بعضوں نے بعض علماء نے, لیکن یہ کہ وہ نور چہرے کا اصل مراد ہے نا یہی نشان نہیں ہے, بلکہ جو سجدے کرتا ہوگا اس کا چہرے پر ایک مخصوص نور ہوگا غالباً یہ بھی ہے. یہ نشان ہونا جو ہے نا یہ امتیاز
میں
جی
کوئی اگر جان بوجھ کر دباتا رہتا ہے کہ نشان پڑ جائے تو وہ تو ریاکار ہے, ظاہر ہے ریاکاری چاہتا ہے کہ میرا نشان پڑ جائے, لوگ میری عزت کریں, اگر یہ مقصد ہے اس کا نشان بنانے کا.
اچھا, میں نے نماز میں بعض اوقات لوگوں کو سجدے میں تھوڑا سا ہلتے ہوئے دیکھا ہے, تو یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ وسوسہ رہتا ہے کہ ان کی پیشانی شاید جمی نہیں ہے, شاید وہ جمانے کی غرض سے ہلکی ہلکی سی شاید یہ کوشش کرتے ہوں گے کہ جم جائے پیشانی. تو پیشانی جم جاتی ہے یا اس کو باقاعدہ کوششیں کر کے جمانا پڑتا ہے؟
اگر فرش پر کچھ بھی نہیں بچھا ہوا اور فرش بھی فریش ہے, جیسے ابھی ہم ایک ماربل بچھا ہوا اس پہ بیٹھے ہوئے, تو اس پہ تو پیشانی جمنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگتی, ناک کی ہڈی بھی جلدی لگ جاتی ہے. اور خاص کر وہ قالین بچھا ہو نا, کارپیٹ, اچھا کارپیٹ پہ بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں, بعض کارپیٹ ایسے ہوتے ہیں اس پہ زور نہیں لگانا,
ہارڈ کارپیٹ ہوتے ہیں وہ,
ہارڈ ہوتے ہیں, بعض یہ کہ نرم ہوتے ہیں کارپیٹ تو اس, اور موٹے موٹے ہوتے ہیں, پھر بعضوں کے نیچے بھی فوم بچھا ہوا ہوتا ہے, اس پہ تو سجدہ نماز میں تو خوشو تو بھول جائے آدمی, سجدہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ زور لگاتا ہی رہے گا کہ پیشانی جم جائے, کیونکہ ایسے موقع پر یا جب گھاس پر نماز پڑھتے ہیں اس وقت پیشانی اس طرح یعنی کہ جمع نہیں ہے, گھاس پر یا ایسے موٹے کارپیٹ پر یوں چھوڑ دی پیشانی تو نماز نہیں ہوگی, اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, اتنا زور لگانا پڑے گا, ہڈی بھی لگانی ہے نا, خالی ناک کی نوک نہیں لگانی, یہ نوک کو دبائیں گے نا تو ہڈی لگ جائے گی. ہمارے یہاں کا تعلق تعلق سنت کا تو غالباً فتویٰ یہی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا,
اختلاف ہے اس میں,
اختلاف ہے, لیکن یہ کہ اب تحقیق اصل یہ مسئلہ طب اس میں ساتھ ساتھ ہے
میڈیکل,
ہاں پہلے تحقیق یہ تھی کہ اس آنکھ کے اندر آر پار سوراخ نہیں ہے, اب تحقیق یہ ہے کہ میں نے ایک ڈاکٹر کو بولا نا کہ آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں جاتا, لکھا ہوا یہی ہے بہار شریف میں بھی یہ لکھا ہے نہیں ٹوٹتا روزہ, تو وہ پھر دوبارہ جب میں نے وہ میری معلومات ہوئی آنکھوں کے ڈاکٹر کو, میں نے کہا کہ وہ تو وہ میں نے تو معلومات کی تو سوراخ ہے, اب تو یہ فتوا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بولا ڈاکٹر تو ڈاکٹر یہ مذہبی فیلڈ کا نہیں ہے, آئی اسپیشلسٹ ہے, تو اس نے کہا میں بھی یہ سوچ رہا تھا اب آپ مولانا ہے آپ نے بولا نہیں ٹوٹتا تو نہیں ٹوٹتا ہوگا, باقی سوراخ تو آر پار ہے, تو یوں میری مت تصدیق ہوئی کہ ایک ڈاکٹر, پھر ایک اور ڈاکٹر سے بھی بات چیت ہوئی تھی, اس نے بھی کہا کہ آئی اسپیشلسٹ ہے کہ ہمیں سوراخ تو آر پار ہے, میں نے اب تحقیق یہ کہ آر پار ہے سوراخ,
ہم نے دکھایا بھی تھا اسکرین,
تو آر پار سوراخ ہے تو دوا تو جائے گی حلق میں. اچھا سرما لگانے سے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک کہ وہ سرما لگانے سے اگرچہ حلق میں سرمے کا اثر معلوم ہو, سرمے تھوک میں آتا ہے سر, بازو کا سرما زیادہ لگا لے آدمی, تو اب یہ چونکہ حدیث پاک میں سرما لگانے کی اجازت ہے روزے میں تو یہ مستثنا ہو گیا کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, سرما لکوڈ بھی نہیں ہے لیکن پاؤڈر ہے بہت باریک ہوتا ہے تو اس کا اثر وہ سوراخ میں چلا جاتا ہے, وہ حلق میں بھی بازو کا ظاہر ہوتا ہے.
ٹھیک, اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دھوبی ہوں, بعض لوگ کپڑے لینے نہیں آتے یا بھول جاتے ہیں, اب ان کا کیا کریں, سالوں سال گزر جاتے ہیں,
سنبھالنا تو پڑے گا اس کو, اب تو اتنا مشکل نہیں ہے, شاید فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر, واٹس ایپ نمبر کچھ بھی لے لے, اور پتہ بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے, بندہ دوڑا دے ان کے پاس, ایک آدمی تو عام طور پر دھوبی تو ہوتا ہی مطلب پھر رہا ہوتا ہے کپڑے لینے کے لیے, اب یہ ہوگی کوئی لانڈری, لانڈری میں وہ دے جاتے ہوں گے, باقی دھوبی تو گھر گھر جاتا ہے لے آتا ہے, طریقہ یہ, تو پھر بھولنے کا سوال نہیں ہے, بھولے دھوبی, گاہک نہیں بھولے گا نا, گاہک کو تو گھر پہ جا کر ہوم ڈلیوری دینی ہے, تو پھر بھی بارہ لے کے وہ لانڈری میں جو آتے ہیں وہ آس پاس کے لوگ آتے ہیں, میلو میل تھوڑی وہ دور جا کر وہ دھلوانے جائے گا, انڈرسٹوڈ ہے, تو یہ اگر خود چیوٹ ہوگی, احساس ہوگا, سیریس ہوگا بندہ, ایڈریس, فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر, کچھ ایسا مضبوط نظام رکھے گا کہ اگر وہ لینے نہیں آئے تو اس کے گھر پہ جا کر ڈال آئے گا کہ بھائی صاحب یا کر سکتا ہے آدمی. اتنا بڑا مطلب یہ ہیوی پرابلم نہیں ہے دھوبی کو. اب دھوبی نے اب تک غفلت کی وہ یہ الگ بات ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے غفلت. یہ اس سے مال غنیمت نہیں بن جائے گا کہ وہ بھول گیا نہیں آتا تو قبضہ کر دیا تو اس کو سنبھالنا پڑے گا, اس کا مالک تلاشنا پڑے گا. کیونکہ ان کے لگے بدے گاہک ہوتے ہیں, عام طور پر نئے نئے گاہک روز روز بدلتے نہیں ہیں. تو یہ لکھ کر لگا دے کہ فلاں یعنی اس طرح کا کپڑا بھی باقی ہے ہمارے پاس, گاہک لے نہیں گیا تو وہ شاید پڑھ کر یاد آ جائے گا یار میرے میں لے نہیں گیا ہوں. کچھ بھی ایسی ترکیب کرے کہ وہ لے جائے اس کا جو بھی گاہک ہے وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عامر اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابی نہ راضی, تو نہ خوش جس سے جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. میرے شاد فرما دیجئے تابی نہ راضی اس کا مطلب کیا ہے. جزاک اللہ خیرا.
تو رہنا سدا راضی, یا اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہم سے راضی رہنا, کبھی بھی ناراض نہیں ہونا کہ تیری ناراضی تاب ناراضی, تیری ناراضی جو ہے نا اس کی مجھ میں تاب یعنی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے, ناراض ہونا ہی مت. یہ دعا ہے نہیں یہ تاب ناراضی, یعنی تیری ناراضی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. کہ رب جس سے ناراض ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو عذاب کیسے برداشت ہوگا جہنم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرا اہل سنت جو گنبد سبز گنبد کے ساتھ وائٹ گنبد جو بنا ہوا ہے تو وہ کس لیے بنا ہوا ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ جیسا کہ
یہ محراب جو نماز پڑھانے کی ہے نا, ایک تو محراب اب جو نماز جہاں پڑھاتے نا جو سب سے مطلب ہے کہ آخر میں محراب بنی ہوئی دیوار کے ساتھ, وہ محراب عثمانی ہے. بتاتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بنائی تھی توسیع کے بعد امام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اور اس سے پہلے جو محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوبصورت اس میں نقش و نگار ڈیزائننگ ہے, تو ان پر بھی غالباً گنبد بنے ہوئے ہیں. تو جو نمایاں یہ سفید گنبد ہے نا یہ آگے آگے یہ غالباً محراب عثمانی کا گنبد ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے. اللہ بہتر جانے تاریخ میں لکھا ہوگا, مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہی جو میں عرض کر رہا ہوں. مختلف گنبد جو ہیں نا یہ مختلف یادگار ہیں کہ وہ فلاں محراب پر فلاں ممبر پر ممبر اقدس پر بنا ہوا ہوگا, اس طرح کی کوئی ہوں گی مطلب اس کی ترکیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے پاکی کی اہمیت کیا ہے؟
پاکی
جی
پاک رہنا, پاک رہنے کی تو اہمیت بہت ہے. مسلمان تو ہے ہی پاک سارا, اور مشرک کے لیے لفظ نجس استعمال ہوا نجس.
یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
تو یہ یعنی ان کے اندر جو نجاست ہے باطنی نجاست خواست جب تک ایمان نہیں لائیں گے یہ دھلیں گے نہیں. ان کو پانی سات سمندر کا پانی بھی کفر کو دھو نہیں سکتا, ایمان کا پانی دھو سکتا ہے, صرف ایمان کا پانی. اور رہا مسلمان تو اس کے اندر جو باطنی نجاستیں آ گئیں تو اس کو توبہ کا پانی دھو سکتا ہے, اللہ کی رحمت کا پانی دھو دیتا ہے. اور ظاہری نجاست جو ہے اس کو پانی دھوتا ہے. تو کسی شعر کو میں یاد کر رہا تھا, ایک غسل ہے اس غسل ہے کعبے کا, اس غسل ہے دل کے کعبے کا, اس کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں. ندامت کے آنسو, شرمندی کے آنسو, گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے جو ندامت ہے اس کے آنسو دل کو دھوتے ہیں. تو بہرحال دل بھی پاک ہونا چاہیے گناہوں سے اور ظاہری جسم بھی نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے. پاکی کی بہرحال بڑی اہمیت ہے اور اس پر نماز کا بھی دار و مدار ہے کہ نماز کے لیے بھی صاف طہارت پاک پر اس کی تفصیل ہے, کتنا حصہ پاک نہ ہوا تب بھی نماز ہو جائے گی وغیرہ. دوبارہ لے کے پاک ہونا چاہیے. یہ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں طہارت کے عنوان سے اس کے ضمنی مسائل لکھے ہوئے ہیں نماز میں طہارت کے حساب سے.
امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سوال ہوا تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری باطنی دونوں پاکیوں کا حکم دیتا ہے؟
بے شک بے شک. اتہور و شطر الایمان
اس کو بھی بولتے ہیں.
النظافت و من الایمان یہ شاید روایت حدیث کے الفاظ پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہے, مشہور یہ بھی ہے النظافت و من الایمان. اچھا تو حدیث پاک کے یہ بھی اگر یہ بتا رہے الفاظ ہیں تو النظافت و من الایمان یہ صفائی ایمان سے ہے. صحیح. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی صاف ستھرا, آپ کی تو طبیعت میں نفاست سب سے زیادہ نفاست تھی, ہر طرح سے نفاست تھی. یہاں تک کہ اگر نعوذ باللہ کوئی بے ادب یہ کہے کہ سرکار کے کپڑے میلے تھے تو یہ کفر, ناخن بڑے تھے یہ کہے تو کفر. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا جو وجود ہے مسعود ہے یہ سب کے سب صاف ستھرا پاکیزہ, ایک ایک بال ایک ایک نوک سب صاف ستھرا. ہمارے تو پسینے کی بدبویں آتی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. تو سرکار سرکار ہیں, ہم تو جو بھی ہیں تو کجا من کجا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسنون روزے سے کیا مراد ہے؟
مسنون من سنت ہونا. تو روزہ یہ رمضان کا روزہ فرض ہے, اس کے لیے لفظ مسنون کی اس طرح بولی تو نہیں جاتی.
ہو سکتا ہے شاید یہ مراد نہ لیا, یہ نہ مراد لیو کہ روزہ یوں رکھو جیسے سنت کے مطابق روزہ رکھو.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے روزے رکھے ویسے روزے تو کون رکھ سکتا ہے. تاہم یہ کہ وہ روزے کی اقسام ہے, ایک عوام کا روزہ, خواص کا روزہ, اخص الخواص کا روزہ, یعنی کہ خاص الخاص کا روزہ. تو عوام کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور ایک چیز ہے اس کا کتابوں میں لکھا, تو اس سے صبح صادق لے کر غروب آفتاب تک بچنا ہے. اور خواص کا روزہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر آنکھیں تمام اعضاء کا روزہ رکھے کہ ان کو مطلب ہے کہ گناہوں سے وغیرہ سے بچائے, سب کو فرماورداری میں لگائے رکھے. اور اخص الخواص کا روزہ یہ کہ اللہ کے سوا سب سے بے نیاز ہو
جائے. کاش.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
کیا نیت کے لیے زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے؟
نہیں، نیت دل زبان سے بولی بھی اور دل میں نہیں ہے تو نیت نہیں ہوگی. اصل دل، نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں، نہ دل کا ارادہ، دل کا ابھار، دل میں جو بات اٹھی تو یہ ہے نیت. اب زبان سے روزے کی نیت کہہ لینا ٹھیک ہے، مستحب ہے، لیکن نہ کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا.
صلو علی الحبیب. اگر کوئی عقیقہ کروانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اب کیا گناہ ملے گا؟
عقیقہ کرنا مستحب ہے، اچھا ہے کرے تو، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، فائدہ بڑا ہے عقیقے کا. کہ عقیقہ اگر کر لیا نا اپنے بچے کا بچپن میں، اور وہ بچہ بچپن میں اگر فوت ہو جاتا ہے نابالغی میں، تو اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، اور اگر عقیقہ نہیں کیا تو یہ شفاعت نہیں کرے گا. یوں بہت بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے عقیقے کا. اب لوگ شادی کے وقت عقیقہ کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، تو اب خیر عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچپن میں کر دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بڑی تعداد ہے جو شاید قربانی کے دنوں میں عقیقہ کر لیتی ہے، یعنی
بڑی
بڑا جانور
نہیں ہے،
ایک تعداد ہے. یعنی جو جیسے یہ خرچہ یوں نہیں نارمل کر لے ہوتے، بڑا جانور جیسے لے رہا ہوتا ہے نا، تو اس بڑے جانور میں پھر یہ ایک حصہ اپنے عقیقے کا یا دو حصے عقیقے کے ڈال لیتے جن کو عقیقہ کرنا ہوتا ہے. وہ ہمیں ان دنوں میں جب ہم جب ذوالحجت الحرام کے ہم مدنی مذاکرے کرتے ہیں تو اس میں یہ سوالات بہت آتے ہیں، کیا ہم قربانی میں بچے کا عقیقہ کر دیں، قربانی بچے کا عقیقہ کر لیں؟
تو ہم بڑی تعداد نہیں ہوگی ایسی، مطلب بکرا جو ہے نا یہ عام دنوں میں سستا ہوتا ہے. اگر ان دنوں میں بڑے جانور کا حصہ اگر یہ اچھا جانور لے کر کریں گے نا تو بکرے سے مہنگا پڑے گا اس دور کے بکرے کے. اب یہ کہ بعض لوگ نہیں کرتے، بعض لوگ شوق سے کرتے ہیں کہ تقریب ہوتی ہے، مہمان جمع ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے.
امیر السنت، مجھے مفتی قاسم صاحب کی کلپ سے پتہ لگا کہ عوان قوم جو ہوتے ہیں وہ علوی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوتے ہیں. کیا علوی سید ہوتے ہیں، اور کیا علوی اور سیدوں میں کچھ فرق ہوتا ہے؟
عوان کے تعلق سے مفتی قاسم کے کلپ میں یہ کہ میں نے کچھ لوگوں سے معلوم کیا تو یہی بتایا گیا کہ یہ علوی ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. تو اگر یہ واقعی علوی ہوتے ہیں تو یہ زکات نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ تو ہاشمی ہے، اس طرح کا کلپ ہے. غالباً یہ مقید کیا انہوں نے کہ میں نے معلومات چند ایک سے کی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ علوی ہوتے ہیں عروان. تو اگر یہ صحیح ہے کہ یہ واقعی علوی ہوتے ہیں تو زکات ان کو نہیں دے سکتے، کہ ہاشمی کو زکات نہیں دی جا سکتی. اچھا، اب ہر ہاشمی سید نہیں کہلاتا. سید بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو صاحبزادے شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے سیدوں کی نسل چلی ہے، ان کی بیٹی سے نہیں چلی. سیدہ زینب بھی تھی ان کی بیٹی جو کربلا میں تھی مشہور ہے، تو نسل ان سے چلی ہے دو بیٹوں سے سیدوں کی. تو جب تک بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی اس وقت تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں تھی سرکار کی طرف سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب بی بی فاطمہ پردہ فرما گئیں تو پھر مولا مشکل کشا نے جو نکاح فرمایا تو اس سے جو اولاد ہوئی وہ علوی کہلائی. تو یہ سید نہیں ہے، جو علوی مشہور ہوتے ہیں نا یہ سید نہیں ہوتے. یہ اصطلاح ایک بنی ہوئی ہے، جو میری سمجھ میں آ سکا وہ میں نے عرض کیا ہے. نہ سید جو ہے وہ تو علوی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حسن کریم ان کے والد صاحب تو تھے ہی نا، تو تو یوں مطلب ہے کہ وہ صرف دوسری بیوی سے ہوئے وہ علوی ہیں. زکات یہ نہیں لے سکتے لیکن سید بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک کال آئی ہے کہ وہ میری بھابھی ہیں, وہ اسلامی کتابیں بھی پڑھتی ہیں, ڈائجسٹ بھی پڑھتی ہیں, تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
دینی کتابیں تو پڑھنی چاہیے, اور وہ جو دیگر اب اس میں بھی ہے نا کہ ڈائجسٹ تو ایک کامن نام ہے, اس میں طرح طرح کی ڈائجسٹیں آتی ہیں, اور عام طور پر ان میں کوئی تحقیق کی باتیں تو ہوتی نہیں ہے, یعنی دینی اعتبار سے تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں مطلب فضولیات بھی ہوتی ہیں, گناہ بھرے افسانے بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, تو اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کریم سب کو بچائے ان چیزوں سے, ناولوں سے بھی بچنا ہے, کہانیوں سے بچنا ہے, یہ جو کہانیاں جو بازاری کہانیاں ہوتی ہیں ان سے بھی بچنا ہے. صرف دینی کتابیں پڑھیں گے تو دل میں دین کی محبت بڑھے گی, ورنہ پھر وہ گناہوں میں بھٹکتا رہے گا دماغ.
مخطوط المدینہ نے الحمدللہ ایک سے ایک رسالے, چھوٹی چھوٹی کتابیں, بکلیٹس شائع کی ہوئی ہیں صحابہ کرام پر, صحابیات پر, اولیاء کرام پر, بزرگان دین پر. چھوٹے چھوٹے بھی رسالے بکلیٹس ہیں وہ لے جا سکتے ہیں. اس طرح بڑی کتابیں بھی ہیں. اگر دعوت اسلامی کی جو لائبریری ہے ویب سائٹ پر موجود ہے, بکس لائبریری, اگر اس میں آپ جائیں تو پھر جائیں, بہت آپ کو وہاں پر انشاءاللہ لٹریچر ملے گا اور اتھینٹیکیٹ لٹریچر ملے گا, اور اسی سے فائدہ اٹھائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
اچھا اب یہ جیسے ساحل نے کہا کہ میری بھابھی پڑھتی ہے, اب خیر نام اور کچھ ہے نہیں, اور مطلب اس میں رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ ناراضی اور جھگڑے, اور پھر عورتوں میں شور کے پڑھتی ہے تو ڈائجسٹ پڑھتی ہے, تو اس طرح کہ اگر کوئی روزے میں ڈائجسٹ پڑھے تو اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ ویسے ہی پوچھ لیا جائے کہ دینی کتابیں بھی پڑھے بندہ, ڈائجسٹ بھی پڑھے تو اس کے لیے کیا ہے؟ یوں کر کے وہ مرد عورت سب کا ایسا ہو جائے کہ کسی کو سمجھ نہ پڑے. لیکن یہ ہمارے اسلامی بھائی نے بھی حکمت عملی چلی, آپ کی آواز نہیں چلائی, ورنہ پھر وہ ہنگامہ ہو سکتا ہے. صرف دیور کا بھابھی کا اتنا مطلب ہے نا گہرا جائزہ لینا, یہ بھی بعض اوقات بتی جلاتی ہے, بتی جلاتا ہے کہ وہ ایک برائی سے اس کو بچانا چاہتا ہے اور خود اس سے بڑی برائی میں بعض اوقات بندہ پھنسا ہوا ہو, بے پردگی کر رہا ہو اس سے, الجھتا بھی ہو, سو مرتبہ اس کو سمجھایا ہو کہ ڈائجسٹ مت پڑھو اور اب جا کر مدنی چینل کا سہارا ڈھونڈا ہو, یہ بھی ممکن ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بھابھی اجنبی ہے, اس سے دور سے, نہ یہ آپ کے لیے ناشتہ لگائے, نہ دسترخوان لگائے, نہ آپ کا دسترخوان اٹھائے, نہ آپ اس سے پانی مانگے, نہ وہ آ کر آپ کو پانی پیش کرے, یہ اجنبیہ ہے. عام اجنبی جو غیر عورت ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ خطرناک دیور بھابھی کا معاملہ ہے. اس میں زیادہ خطرات ہیں کہ وہ آپس میں فری ہونے میں دیر نہیں لگتی. عام عورت سے آدمی میل نہیں کھاتا, فری نہیں ہوگا, کیسے فری ہوگا؟ جان نہ پہچان, نعوذ باللہ, خالی نظر سے ہی وہ گناہ کا کام کرے گا جو کہ حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن بھابھی سے تو بہت کچھ ممکن ہے. اللہ کریم عافیت دے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باہر ممالک میں جا کر نوکری کریں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ برائے کرم جواب دے دیجیے.
کوئی ویزا ایجنٹ اور یہ اگر باہر ملک جائے گا تو ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو یہ تو ایسا خوار کرتے ہیں بعض اوقات کے آدمی, کہیں کا نہیں رہتا, وہ جان سے بھی جاتا ہے یا سریوں کے پیچھے جیل میں دوسرے ملک میں پڑا ہوتا ہے, اور یا بال بچے انتظار کرتے ہوں گے کہ پیسے آئیں گے, ابھی
اطلاع بھی نہیں آتی پیسے کہاں سے آئیں گے.
یہ باہر ملک جانے کی جو ہرس پھیلی ہوئی ہے نا, یہ اپنے وطن, اپنے ماں باپ, اپنے بال بچے, پھر ادھر یہ گناہوں میں پڑے, بیوی ادھر گناہوں میں پڑے, یہ الگ خطرات.
اب اس وقت آپ کو شاید پنجاب کا بڑا حصہ دیکھو سن رہا ہوگا, اور یہ پنجاب کا جو ہمارا انٹیریئر ہے نا, منڈی بہاؤدین اور اس طرف کے گجرات اور اس کے اندر گجراوال, اس کے اندر وہاں ایک بڑی تعداد ہے جو باہر جانے پر بالکل وہ وزید ہے, یعنی وہاں کلچر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھلے چور راستے سے بھی باہر بھیجنا ہے. باہر کچھ بھی نہیں ہے, کوئی میں نے ابھی تک اتنے سفر کیا, میرے سو سفر کیے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا درخت دیکھا ہی نہیں جس پر پتے کی جگہ پر نوٹیں لگی ہوئی ہوں کہ جا کر ہلائے گا تو نوٹیں گریں گی, ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ میں ان نوجوانوں کو عرض کر دوں جو باہر جانے کا شوق رکھتے ہیں, جتنی محنت آپ کو باہر جا کر کرنی ہے نا, صبح 5-6 بجے سے لے کر رات کو 8-9-10 بجے تک, وہ اگر یہاں کر لیں نا آپ, اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے, تو انشاءاللہ وہاں سے عزت والا آپ کے پاس رزق ہوگا.
پھر دوسرے ملک میں یہ جیسے دوسرا ملک ہے نا, وہ سوتیلی ماں ہوتی ہے, ان کے اپنے جو وطنی ہوتے ہیں نا نیشنل, ان کے ساتھ الگ سلوک ہوتا ہے. باہر ملک والے جو کمانے آتے ہیں نا, ان کے ساتھ بالکل سوتیلی اولاد کی طرح سلوک ہوتا ہے, اور قدم قدم پہ بعضوں کا ظلم ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہ میں شاید بہت زیادہ بول رہا ہوں اس وقت, یہ بہت بری حالت ہو گئی ہے. اس لیے اپنا گھر اپنا گھر ہوتا, اپنا وطن اپنے وطن میں یار خرابی کیا ہے. جتنی ادھر آزادی ہے, جیسے پاکستان کی بات کروں تو جتنی پاکستان میں ہمیں آزادی ہے یار, آدھی رات کو نکل جائیں تو ارے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر تو رات کو نکلنے بھی نہیں دیتے,
کمانے کے مواقع
پیدل نہیں چلنے دیتے, رات کو نکلو پیدل, تجربہ ہے نا ہم کو, پولیس روک لے گی, پنچایت کرے گی, چلو گھر جاؤ. ادھر الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, پولیس نے روکا بھی ہے تو شناختی کارڈ دکھایا چلے گئے, اگر یاد آ گیا یہی ہوگا اور کیا ہوگا. باہر نکلنا ہمارے یہاں رات کو جرم نہیں ہے, باہر ملکوں میں نہیں گھومنے دیتے, اور بہت مسائل ہیں وہاں. صحیح بولتا ہوں میں آپ کو, یہاں الحمدللہ اپنا وطن, پھر یہاں دین اسلام کی جتنی آزادی یہاں ہے نا وہاں مطلب نہیں ہے. باہر ملکوں میں بہت مسائل ہیں, بہت مشکلات ہیں, تو اس لیے وہ اپنا وطن, اپنا وطن وہ عزیز وطن, پیارا وطن. پھر اگر وطن میں رہیں گے تو وطن کی تعمیر میں حصہ لے سکیں گے, اس کی رونق بڑھا سکیں گے. سارے باہر چلے جائیں گے, دماغ بھی باہر چلے جائیں, محنت کش بھی باہر چلے جائیں, تو وطن میں کیا بڈھے بڈھے بےچارے رہ جائیں گے کھوکھے کھوکھے, وہ کیا کریں گے وطن کو, خدمت کیسے کریں گے وطن کی. تو اپنے وطن کو بناؤ یار, انشاءاللہ اس میں بہتری ہے. بال بچے بھی آپ کے زیر سایہ رہیں گے, تربیت بھی صحیح ہوگی, گھر والے بھی رہیں گے, ماں کی خدمت باپ کی خدمت. خالی نوٹ نہیں کرتے, آپ کے نوٹ ماں کے پاؤں نہیں دبا سکیں گے, آپ کو دبانے پڑیں گے, یہاں ہوں گے تو دباؤ گے نا, سمجھا کریں. باہر نہیں جانا ہے, پیسوں کے لیے نہیں جانا ہے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مبلغ بن کر ٹھیک ہے. اگر آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, اگر مدنی مرکز ضرورت محسوس کرے گا تو آپ کو بال بچوں کے ساتھ بھیج دے گا باہر ملک. بال بچوں کے ساتھ بھی بھیجتے ہیں, وہ دین کے لیے قربانیاں دینا وہ ایک الگ بات ہے, صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دی, لیکن صرف نوٹ کمانے کے لیے یار اپنا گھر بار چھوڑنا, مال بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جانا, پھر جیل کے سریوں میں کتنے ہوتے ہیں جو پیچھے تھے, کتنے ہوتے ہیں ان کے ویزے ایکسپائرڈ ہو جاتے ہیں, اب وہ رینیو کرانے کی ان میں ترکیب نہیں ہوتی, اور بےچارے ادھر چھپتے ہیں تو چوہوں کی طرح بلیوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, چوہا آیا بلی بھاگ چوہا آیا, بھلا گیم بھی ہو رہا ہوتا ہے.
اب دو باتیں والدین کو سمجھا دیں کہ وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجنے پر بزد نہ ہو.
بھیجے ہی نہیں, آپ بیمار ہو گئے تو نوٹ آپ کو تھوڑی دوا پلائے گی, بیٹا دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی آپ کی, وہ آپ کو مسکرا کر آپ کی طبیعت پوچھے گا تو آپ کا دل ہلکا ہوگا.
بابا گاؤں کا مقابلہ ہے, خالی پیسے نہیں ہے, اس کا بیٹا باہر گیا میرا بیٹا باہر جائے گا, یہ
اور پھر اس نے کہیں اور بیبی چھاپ لی, پھر آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. یہ بھی کرتے ہیں, یہاں بھی شادی کرتے ہیں وہاں بھی شادی کرتے ہیں, میں سب کو جانتا ہوں باہر ملکوں میں. اب ہو کہاں, آپ کو بہت پریشانی ہوگی جب پتا چلے گا نا کہ ادھر بھی اس نے کچھ کیا ہے, تو پھر آپ کان پکڑیں گے, ناک پکڑیں گے, ناک رگڑیں گے کہ میں نے بیٹے کو بھیجا کیوں. تو یہ سمجھ جاؤ نا, ہم لوگ تجربہ کار ہیں, ہماری باتیں ہیں, سمجھا کرو.
تو ایک اور بات یہ سمجھا دیں کہ اپنے بچوں کو یہ ایک بار پیغام بھیج دیں کہ بیٹا اگر واپس آنا چاہتے تو آ جاؤ, گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا.
جم بھی ہوتا باقی
نہیں, وہ جو گئے نا وہ قرضہ لے کر گئے, ماں باپ نے بھی کچھ بیچ بچا کر بھیجا ہے, اب جب یہ واپس آنا ہے وہاں اثر میں یہ سزائیں بھگت رہے ہیں, بچے بھوکے رہ رہے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, ذلت اٹھا رہے ہیں, کورے کھا رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, کھانے پینے کے مسائل ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, اور پھر ادھر ادھر الٹے سیدھے دھندے کرتے ہیں. یہ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم واپس گئے تو ہمیں جو کچھ گھر پر ہمارے ساتھ جو سلوک ہوگا نا وہ ماں باپ منع کر دیتے کہ اب وہ ضد کر کر گئے تھے, بچے بھی ضد کر کر گئے تھے, اب ماں باپ واپس نہیں آنے دے رہے ہوتے اب, لیکن وہ بچے ضائع ہو رہے ہیں. ان کا تین
اولاد کو بلا لینا چاہیے, یعنی سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, یہ بھی نہ سمجھے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہم یہ کہہ رہے ہیں, تو اس لیے رسک لینا نہیں چاہیے. تو اس لیے مطلب ایسا نہ کریں. ایجنٹ جو ہے یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, بعض ہوگا تو ایمان کا بھی سودا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یہودی نصرانی لکھو تو تم کو ہم داخلہ دیں گے اپنے یہاں ملک میں, تو یہ بھی لکھتے ہیں, نعوذ باللہ, ایمان بھی ضائع کرتے ہیں, اور بعض اوقات یہ نہیں کہ اپنی حکومت سے بغاوت کر کے بھی جاتے ہیں کہ مطلب بولتے ہیں کہ ہم کو ہماری جان محفوظ نہیں ہے, یہ وہ ہماری حکومت یوں ہم کو یوں کرتی ہے, تو وہ ادھر مطلب یہ نہیں کہ الگ ان سے مطلب وہ لکھواتے ہیں کہ یوں کرو گے یوں کرو گے, حکومت کے خلاف تم کو اپنی حکومت کے خلاف اسلحہ بھی اٹھانا پڑا تو اٹھاؤ گے, یہ مطلب مسائل ہی مسائل ہیں نیشنلٹی لینے کے لیے. تو اس لیے سمجھا کریں, ایسا نہ کریں, یہ آپ کا مادر وطن, آپ کا مطلب یہ ہے کہ وطن جو ہے یہ آپ کا محسن ہے, اس نے آپ کو ایک کلاب فراہم کیا ہے, اسی میں رہیں, باہر نہ نکلیں, چاروں طرف دشمن دندناتے پھر رہے ہیں, وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, یہاں سب پوچھنے والے ہیں آپ کے, وہاں کون پوچھے گا.
اچھا, بعض اوقات قادیانی لکھنے پر بھی ویزا مل جاتا ہے, تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر کے جائے کہ قادیانی تو غیر مسلم ہے, تو قادیانی اگر لکھ کر جائے تو کیا کہ ویزا لگانے کے لیے, تو اس کا لکھنے سے کیا حکم لگے گا؟
وہ جبکہ وہ اس نے اپنے آپ کو قادیانی اعتراف کیا نا, میں قادیانی ہوں
جی,
بھلے وہ جھوٹ موٹ وہ کہہ رہا ہے اپنے طور پر, لیکن اس نے ڈکلیئر کیا کہ میں ہوں قادیانی, تو یہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں تک ان کا فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا, کہ جیسے کہ دو فریق کا مناظرہ ہوا, تو جیسے ایک ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دوسرا فریق جان بوجھ کر کہہ رہا ہے کہ میں قادیانی ہوں, اب یہ دونوں وہ کرتے ہیں, تو یہ جس نے کہا نا میں قادیانی ہوں وہ ہو گیا
اللہ کی پناہ.
تو اس لیے یہ کھیل نہیں ہے, یہ میں نے الفاظ تبدیل کر کے مسئلے
جی
اصل بتایا کہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے, اپنے آپ کو قادیانی کہہ کر جائے گا تو گیا کام سے. ایمان بھی بھیج دیتے ہیں چند سکوں, پھر وہ سکے بھی وفا نہیں کرتے ہیں, تو سریوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں, بسا اوقات موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں, تو نعوذ باللہ کفر پر مر گئے تو کیا ہوگا, تو جلدی جلدی توبہ کریں, کلمہ نئے سرے سے پڑھنا ہوگا, نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا اپنے آپ کو قادیانی کہنے سے.
قادیانیوں کے بارے میں جو حکم شریعت ہے اور تو اس کے بارے میں امیر سنت کتاب ہے کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب, وہاں پر آپ سوال جواب دیکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ خود بتا بھی چلے گا اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی سوچ نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, مجموعہ مدنی مذاکرہ.